یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
اتوار 20 اکتوبر، حالات حاضرہ کے پروگرام سیربین کے ساتھ میں ہوں ہدا اکرام۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان لائن آف کنٹرول پر فائرنگ سے عام لوگ کس مشکل میں؟ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ایک شہری بولے،
گھر سے نکل کے سرنگ میں جا رہے تھے تو راستے میں اس طرح گولا لگا، اور اس سے میرے والد صاحب اور میرے بھائی اور ساتھ میرے ماموں تھے، تینوں شہید ہو گئے۔ یہ دونوں ملکوں کا مسئلہ ہے، ہم کشمیریوں کے ساتھ ایسا کیوں کہ سلوک کریں۔
گلیشیئرز اور برفیلے پہاڑوں تک پہنچنے والی پاکستان کی سائیکل گرل سے ان کے اہل خانہ کس حد تک مطمئن؟ سمر خان نے بتایا،
میرے فیملی کا خوف نکل گیا ہے دل سے کہ نہ دینوں کی اب ایسی کسی ایکسپیڈیشن پہ بھی جائے گی تو یہ سنبھال لے گی خود کو بھی اور حالات کو بھی۔
یہ اور دیگر موضوعات خاص خاص خبروں کے بعد۔ خبریں سارا عتیق کے ساتھ۔
پاکستان کے حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ انڈیا کی جانب سے لائن آف کنٹرول کے قریب وادی نیلم میں فائرنگ سے کم 3 شہری اور 1 پاکستانی فوجی ہلاک، جبکہ 2 فوجیوں سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق انڈین حکام کا کہنا ہے کہ 2 فوجی اور 1 عام شہری ایل او سی پر فائرنگ سے ہلاک ہوا ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے سب سے بڑے تعلیمی ادارے یونیورسٹی آف بلوچستان میں طالبات کو ہراساں اور بلیک میل کرنے سے متعلق الزامات کی تحقیقات مکمل ہونے تک یونیورسٹی کے وائس چانسلر اپنے عہدے سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ برطانیہ کے سینئر وزیر کا کہنا ہے کہ یورپی یونین سے انخلا میں تاخیر کی حکومتی درخواست کے باوجود برطانیہ یورپی یونین سے اگلے 11 روز میں نکل جائے گا۔ برطانیہ کے ایوان زیریہ کی جانب سے یورپی یونین سے انخلا میں تاخیر کے حق میں قرارداد منظور کرنے کے بعد وزیر اعظم بورس جانسن کی جانب سے بغیر دستخط کے ایک خط یورپی یونین کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ یورپی یونین کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے برطانیہ کی جانب سے انخلا میں تاخیر کی باضابطہ درخواست وصول ہونے کی تصدیق کی ہے۔ انتخابی طریقہ کار کی شفافیت کی نگرانی کرنے والے غیر سرکاری ادارے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک یعنی فافن نے سندھ اسمبلی کے حلقے PS11 لاڑکانہ میں جمعرات کو ہونے والے ضمنی انتخابات کے طریقہ کار میں بے ضابطیوں کا انکشاف کیا ہے۔ افغانستان الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں گزشتہ ماہ ہونے والے صدارتی انتخابات کے ابتدائی نتائج تاخیر کا شکار ہو گئے ہیں۔ افغانستان الیکشن کمیشن کے سربراہ نے ایک پریس کانفرنس میں معذرت کرتے ہوئے کہا کہ کچھ تکنیکی مسائل اور شفافیت کی وجہ سے انتخابی شیڈیول کے مطابق نتائج کا اعلان نہیں کیا جا سکا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے دھمکی دی ہے کہ کرد نے سیز فائر کے مقررہ 4 دنوں کے دوران بارڈر سے ملحقہ سیف زون خالی نہ کیا تو ان کے خلاف آپریشن دوبارہ شروع کر دیا جائے گا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبریں آپ نے سارا عتیق سے سنی۔ حالات حاضرہ کا پروگرام آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ترکی اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود شمال مشرقی شام کی سرحد پر کیا ہو رہا ہے، اس کی تفصیل ذرا دیر بعد۔ اور پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے لاپتہ ہونے والے ایک نوجوان راشد حسین کے رشتہ داروں نے حکومت سے کیا مطالبہ کیا، یہ بھی بتائیں گے، لیکن پہلے سیربین کا سب سے اہم موضوع۔ پاکستان اور انڈیا دونوں نے ہی آج ایک دوسرے پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کے الزامات لگائے ہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریبی علاقے وادی نیلم میں گزشتہ شب کئی گھنٹے تک فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ جاری رہا اور دونوں جانب متعدد ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اسلام آباد سے بتا رہی ہیں فرحت جاوید۔
پاکستانی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ شب انڈین فوج کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی اور شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ بیان کے مطابق فائرنگ کے سبب کم از کم 3 شہری اور 1 پاکستانی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 2 فوجیوں سمیت 7 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کے مطابق انڈین فورسز نے شاہ کوٹ، جوڑا اور نوسیری سیکٹر میں دانستہ طور پر شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا۔ نیلم وادی کی رہائشی فرسٹ ایئر کی طالبہ اقرا عارف نے بی بی سی کو بتایا کہ انہوں نے رات سرنگ میں گزاری۔
11:20 کا ٹائم تھا تو ہم لوگ سارے باغی ادھر ادھر جا کے نیچے وہ ادھر ایک چائنا پروجیکٹ میں جو سرنگ بنی ہے اس میں جا کے چھپے، رات ساری وہیں گزاری۔ और फिर सुबह हुई जब तो वापस अपने घर आए।
यहीं मौजूद शुजा आजम ने भी बीबीसी से बात की। उनके घर के 3 अफराद हलाक होने वालों में शामिल हैं।
घर से निकल के नीलम जैनम प्रोजेक्ट के जा रहे थे, सुरंग में जा रहे थे, तो रास्ते में इस तरह गोला लगा और उससे मेरे वाल साहब और मेरे भाई और साथ मेरे मामू थे, तीनों शहीद हो गए। और इस वजह से ये दोनों मुल्कों पाकिस्तान और इंडिया का मसला है आपस में, ये हमें हम कश्मीरियों के साथ ऐसा क्यों किस लुका रहे हैं।
पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपनी एक ट्वीट में बताया कि पाकिस्तानी फौज की जवाबी कार्रवाई में 9 इंडियन फौजी हलाक और कई जख्मी हुए हैं, जबकि 2 इंडियन बंकर्स भी तबाह किए गए। वाज़ेह रहे कि इंडियन हुकूमत के 5 अगस्त के इकदामात के बाद से दोनों ममालिक के दरमियान तनाव में इजाफा हुआ है और फायरिंग का तबादला भी हुआ है। ताहम अगस्त से अब तक लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों अतराफ की मजमूई हलाकतों की ये सबसे बड़ी तादाद है। फरहत जावेद, बीबीसी न्यूज, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीबी इलाकों की सूरत हाल के बाद अब तस्करा इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का। गुज़श्ता शब कई घंटे तक फायरिंग और गोलाबारी के बाद वहाँ क्या हालात हैं, यही पूछा इंडिया से हमारे साथी शकील अख्तर ने श्रीनगर में मौजूद रियाज मसरूर से।
अक्सर तो इन 2 माह के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल कशीदा ही रही, लेकिन ये पहला मौका है कि जिला पकौड़ा के करना इलाके में टंगडार सेक्टर में ये गोलाबारी जो है कल शाम को शुरू हुई और आज 5 बजे तक लगातार जारी रही, और इसमें काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। और भारतीय फौज के तर्जमान ने एतराफ किया कि 3 जो फौजी हैं उनके मारे गए हैं और कई इंजर्ड हैं। 39 ग्रेनेडियर जो भारतीय फौज की एक रेजिमेंट है वहां तैनात है, उनके सिपाही थे ये, लेकिन इसमें एक शहरी मोहम्मद सिद्दीक 55 साल का वो भी मारा गया है और 3 जो शहरी हैं वो जख्मी हो गए हैं और 7 जो घर हैं, जनरली वहाँ जो टंगडार का सेक्टर है वहाँ पक्के घर नहीं होते, लकड़ियों के घर होते हैं, उन पर घास की छत होती है, 7 घरों में आग लगी हुई है और कोई 50 घर ऐसे हैं जिन्हें जुज़वी नुकसान पहुंचा है। मोहम्मद सिद्दीक जो आम शहरी वहाँ मारा गया, उसकी बेटी की 2 दिन बाद शादी होनी थी। 80,000 आबादी है इस करना तहसील की जिसमें ये टंगडार आता है और वहाँ पर लोगों में काफी ज्यादा खौफ हरास पाया जाता है।
तो ये जो उस इलाके में जहाँ पर ये कशीदगी है और गोलाबारी हो रही है, वहाँ के मुकामी लोगों से भी आपकी बात हुई है, कैसा माहौल है?
जी हाँ, वहाँ मोहम्मद सईद नामी एक आम शहरी, उनके साथ मेरा फोन पर राबता हो गया खुशकिस्मती के साथ, तो वो कहते हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा खौफ हरास का माहौल है और वो ये भी कहते हैं कि कुछ रजौरी या हीरानगर कठुआ सेक्टर्स में या सांबा सेक्टर जम्मू में वहाँ भी शेलिंग होती रही है कई साल से, लेकिन वहाँ पर लोगों की हिफाजत के लिए लोगों को पक्के बंकर बना दिए गए हैं, लेकिन इनका ये मुतालबा आज तक जो है वो पूरा नहीं किया गया। मोहम्मद सईद ने मुझे ये भी बताया कि आज 5 बजे से हालांकि फायरिंग का सिलसिला रुक गया है, लेकिन फौज की नकलो हरकत और ये जो रात भर हुआ है और मकानात को नुकसान और कई गांव खानों पर भी शेल गिरे हैं जिसमें मवेशी भी मारे गए हैं, तो इससे पूरे टीटवाल और टंगडार ब्लॉक्स में बहुत ज्यादा खौफहरास का माहौल है और जहां पर ज्यादा तशद्दुद हुआ है यानी जहां शेल ज्यादा फटे हैं, बड़े भारी हथियारों से जो है ये शेलिंग हुई है और पुलिस का भी ये मानना है कि आर्टिलरी गन फायर हुआ है वहां, और टीटवाल ब्लॉक के चिरकूट जो है मंशारेला गुंडी शाट वगैरह इलाकों में बहुत ज्यादा तनाव है क्योंकि ये कुपवाड़ा जिले का टंगडार और टीटवाल सेक्टर ही है जहाँ पर 30 से 40 गांव जो है वो 0 लाइन के करीब रहते हैं, यानी बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब रहते हैं, तो उनकी हिफाजत का कोई बंदोबस्त नहीं है ऐसा उन्होंने बताया, और कहा कि नकल मकानी करने के काबिल भी नहीं है क्योंकि उनके पास जो है श्रीनगर पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई इंतजाम नहीं।
ये थे श्रीनगर से रियाज मसरूर। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से अब रुख पाकिस्तान के दारुलहुकूमत इस्लामाबाद का, जहां हिज़्ब इख्तलाफ और हुकूमती वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात के सिलसिले में आज होने वाली मुलाकात मुलतवी हुई है और अब इस मुलाकात का फैसला हिज़्ब इख्तलाफ की रहबर कमेटी ही करेगी, जिसका इजलास 22 अक्टूबर को बुलाया गया है। मज़ीद बता रहे हैं खुदाए नूर नासिर।
जमियत उलमाए इस्लाम और अपोजिशन के मुख्तलिफ जमातों के बाज़ ज़राए के मुताबिक आज हकूमती वफ्द और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के दरमियान जो आज़ादी मार्च के सिलसिले में जो मुलाकात होनी थी वो मुलतवी हुई है, और वो इसलिए मुलतवी हुई है बाज़ ज़राए के मुताबिक कि मौलाना फजल रहमान ये तासुर नहीं देना चाह रहे थे कि सिर्फ जमियत उलमाए इस्लाम ही हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करे, बल्कि इसके लिए मुश्तरका तौर पर ये फ़ैसला किया है तमाम अपोजिशन पार्टीज़ के साथ ساتھ، پھر اس کے بعد یہ اعلان کیا ہے کہ رہبر کمیٹی جس میں اپوزیشن کے تمام پارٹیوں کے ارکان موجود ہیں وہی 22 اکتوبر کو مل بیٹھے گی، اور اس کے بعد پھر وہی رہبر کمیٹی ہی حکومتی وفد کے ساتھ اگر وہ ملنا چاہتے ہیں تو پھر ملیں گے اور آزادی مارچ کے سلسلے میں پھر بات چیت کریں گے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مذاکرات کریں گے۔ اس سے پہلے بعض ذرائع نے یہ بی بی سی کو یہ بتایا تھا کہ مولانا عبدالغفور حیدری کے ساتھ حکومتی وفد آج رات 8 بجے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کرے گی، اور آزادی مارچ کے سلسلے میں جو ان کے تحفظات ہیں جمعیت علماء اسلام کے یا اپوزیشن جماعتوں کے، ان تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے لاپتہ ہونے والے ایک نوجوان راشد حسین کے رشتہ داروں نے ان کی بازیابی کا مطالبہ کیا ہے۔ کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کے خواتین رشتہ داروں نے کہا کہ اگر ان کے خلاف کوئی الزام ہے تو ان کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
کوئٹہ میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم بکرتالی کیمپ میں راشد حسین کی والدہ اور دیگر خواتین رشتہ داروں نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کو گزشتہ سال کے آخر میں متحدہ عرب امارات سے گرفتار کیا گیا تھا۔
30 سال راشد حسین بلوچ، جو کہ 2017 سے متحدہ عرب امارات یو اے ای میں مقیم تھے، جنہیں اداروں کے اہلکاروں نے گرفتاری کے بعد لاپتہ کر دیا۔ ملک میں عدالت عالیہ اور لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کمیشن سمیت مختلف فارم پر منتقلی کے ناقابل تردید شواہد اور ٹوس ثبوت پیش کیے، لیکن تحال انہیں نہ کسی عدالت پر لایا گیا اور نہ ہی معلومات فراہم کی جا رہی ہے۔
راشد حسین کے رشتہ داروں نے حکام سے اپیل کی کہ اگر ان کے خلاف کوئی الزام ہے تو ان کو عدالت میں پیش کیا جائے، اور اگر وہ بے گناہ ہے تو انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ان کو رہا کیا جائے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
دنیا سے ایک بڑی خبر شامل کرتے ہیں۔ ترکی اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود اطلاعات ہیں کہ شمال مشرقی شام میں سرحد کے قریب واقع قصبے راس العین میں فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور فریقین ایک دوسرے پر جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کے الزامات عائد کر رہے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردغان نے کردوں کو معاہدے کے مطابق علاقہ نہ چھوڑنے کی صورت میں سخت انجام کی دھمکی دی ہے۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار۔
شمالی شام میں جنگ بندی کے معاہدے کے تناظر میں کرد جنگجوؤں نے ترکی پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ علاقے میں پھنسے ہوئے شہریوں کو نکلنے کی اجازت نہ دے کر جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ کردوں کا کہنا ہے کہ انسانی امداد کے لیے محفوظ گزرگاہیں ہونی چاہیے جو راس العین قصبے سے نکلنے میں مدد دے، لیکن ان کے مطابق ابھی تک ایسا نہیں ہوا، اور ترک فورسز کے حملوں میں زخمی ہونے والے افراد کو اسپتال منتقل کرنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ کرد جنگجوؤں کے رہنما کمانڈر مظلوم کوبانی نے کہا،
یہ بات بالکل درست ہے کہ ترکی جنگ بندی کے معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہا، ابھی بھی وہاں لڑائی جاری ہے، جبکہ معاہدے سے واضح ہے کہ 120 گھنٹوں تک ہمیں مخصوص علاقوں سے نکلنا ہے، تو انہیں فوجی کاروائیاں روک دینی چاہیے۔ بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ ترکی وہی کر رہا ہے جو ان کی مرضی ہے، لیکن امریکہ کو اس جنگ بندی کی نگرانی کے لیے جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کیا جا رہا۔
ترکی نے جمعرات کو 5 دن کے لیے اپنے فوجی آپریشن کو اس مقصد کے تحت معطل کر دیا تھا تاکہ اس علاقے سے کرد جنگجو بحفاظت نکل کر واپس جا سکیں۔ ترکی کرد جنگجوؤں کو دہشت گرد سمجھتا ہے اور شام کے اندر ایک محفوظ زون بنانا چاہتا ہے۔ ادھر ترک صدر رجب طیب اردوان نے ترکی کے مرکزی صوبے کیسری میں ایک پروگرام سے خطاب میں کہا کہ جنگ بندی کی شرط کے مطابق اگر منگل کی شام تک کرد جنگجو اس علاقے سے نہ نکلے تو ترکی ان کے خلاف سخت کارروائی کرے گا۔
حرکات بلگمزن بیر قسمندا معلوم،
جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شام کی حکومتی فورسز روس کی حمایت یافتہ ہیں، وہ ابھی بھی کچھ علاقوں میں موجود ہیں جہاں ہمارا آپریشن ہو رہا ہے۔ اس بارے میں ہم روسی صدر سے بات کریں گے تاکہ اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کیا جا سکے۔ اگر مذاکرات کے بعد بھی کوئی حل نہیں نکلتا تو ہم اپنے منصوبوں پر عمل درآمد کریں گے۔
دوسری جانب حالیہ دنوں میں شام میں ترکی کی عسکری کارروائیوں سے قبل شام سے امریکی فوج کا انخلا سامنے آیا، لیکن اب امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر کے بیان سے واضح ہو رہا ہے کہ شام سے فوج واپس امریکہ نہیں جا رہی بلکہ اس کو اسی خطے میں تعینات رکھا جائے گا۔ وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ نئے منصوبے کے تحت شام سے نکلنے والی امریکی فوج کے دستے مغربی عراق میں تعینات ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف فوج کے آپریشن جاری رہیں گے تاکہ یہ دوبارہ کارروائیاں نہ کر سکے۔ مارک ایسپر کے بقول اپنے عراقی ہم منصب کے ساتھ وہ 700 سے زائد امریکی فوجی دستوں کی شام سے عراق منتقلی کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔
یہ تھی نازیہ گلزار۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اپنے نصف کو پہنچا۔ ایک وقفے کے بعد کھیلوں کی خبریں اور پھر دیگر موضوعات پر بات ہوگی۔
سیربین سننے یا دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر تشریف لائیے۔ ہمارا ٹی وی پروگرام پیر سے جمعے تک پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے bbcurdu.com اور bbcurdu کے فیس بک پیج پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ آپ ہم سے انسٹاگرام پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کریں۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @bbcurdu۔
خبروں کے ساتھ میں ہوں نازش فیض۔ انڈیا اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان تیسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کا کھیل خراب روشنی کے باعث ختم کر دیا گیا ہے۔ انڈیا نے اپنی پہلی اننگز میں 497 رنز بنائے تھے، جبکہ جنوبی افریقہ کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 9 رنز بنا چکی ہے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہیں۔ 3 میچوں کی سیریز میں انڈیا کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ فٹ بال کے ایونٹ انگلش پریمیئر لیگ میں آج ایک میچ کھیلا جا رہا ہے، جس میں مینچسٹر یونائیٹڈ لیورپول کے مد مقابل آ رہا ہے۔ پریمیئر لیگ کے ٹیبل پر اس وقت لیورپول کی ٹیم 24 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر موجود ہے، جبکہ مینچسٹر سٹی 19 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے اور لیسٹر سٹی 17 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہے۔ جبکہ فٹ بال کے ہی ایک اور ایونٹ چیمپئن شپ میں ویگن ایتھلیٹک کا مقابلہ ناٹنگم فارسٹ سے ہو رہا ہے۔ جاپان میں جاری رگبی ورلڈ کپ میں آج کھیلے گئے پہلے کوارٹر فائنل میں ویلز نے فرانس کو 19 کے مقابلے میں 20 پوائنٹ سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے، جبکہ ایونٹ کے دوسرے کوارٹر فائنل میں جاپان کو ساؤتھ افریقہ نے 3 کے مقابلے میں 26 پوائنٹ سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنائی۔ پاکستان ہاکی ٹیم آج اولمپکس کوالیفائرز راؤنڈ کھیلنے کے لیے ہالینڈ روانہ ہو گئی ہے۔ ہالینڈ کے خلاف میچز سے قبل پاکستان 22 اور 23 اکتوبر کو جرمنی کے خلاف 2 ٹیسٹ میچ کھیلے گا۔ اس کے بعد پاکستانی ٹیم 26 اور 27 اکتوبر کو ہالینڈ کے خلاف اولمپک کوالیفائر میچز میں شرکت کے لیے نیدرلینڈ روانہ ہوگی۔ ٹینس کے ایونٹ ATP یورپین اوپن کے مین سنگلز کے پہلے سیمی فائنل میں آج اینڈی مرے نے فرانس کے اوگین بیئر کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی ہے، جبکہ دوسرے سیمی فائنل میں اٹلی کے جینک سنر کو سوئٹزرلینڈ کے سٹین واورنکا نے شکست دے دی۔ سنوکر کے ایونٹ انگلش اوپن میں مارک سیلبی نے مارک ایلن کو 5 کے مقابلے میں 6 فریم سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ فائنل میں آج ان کا مقابلہ ڈیوڈ گلبرٹ سے ہو رہا ہے۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے نازش فیض سے سنی اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اب ایک نظر ہماری ویب سائٹ پر۔ یونانی طب یا حکمت کو اس کے ماہرین قدیم ترین طریقہ علاج کہتے ہیں۔ اب انڈیا میں یونانی طریقہ علاج کو لوگوں کی پہلی پسند بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کیوں؟ آپ جاننا چاہیں تو وزٹ کر سکتے ہیں bbcurdu.com۔ لوور دیر سے تعلق رکھنے والی سائیکل گرل سمر خان پہلی پاکستانی خاتون سائیکلسٹ ہیں جنہوں نے دنیا کے تیسرے بڑے گلیشیئر پر سائیکل چلائی ہے۔ ان کے مطابق محدود وسائل کے باوجود ان کا گلیشیئرز اور برفیلے پہاڑوں پر سائیکلنگ کا شوق برقرار ہے۔ آئیے ان کے سفر کی داستان انہی کی زبانی سنتے ہیں۔
الحمدللہ پیک تک آ گئی ہوں، بس ہیو ٹو ریچ ٹو مائی ٹارگٹ۔
میرا نام سمر خان ہے اور میرا تعلق لوور دیر سے ہے۔ میں پہلی خاتون ہوں جس نے دنیا کے تیسرے بڑے گلیشیئر پہ سائیکلنگ کی ہے۔ اسپورٹس میں نے تقریباً 3-4 سال پہلے اسٹارٹ کیا، میرے پاس پراپر اکوپمنٹ وغیرہ بھی نہیں تھا۔ دوسرا یہ بھی تھا کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں روڈ پہ سائیکل چلاؤں گی۔ اسلام آباد سے 13-14 دن میں نے سائیکلنگ کی اور میں شیگر پہنچی۔ ٹریک واقعی بہت چیلنجنگ تھا کیونکہ پراپر کوئی رستہ نہیں بنا ہوتا، کریویسز ہوتے ہیں، لینڈ سلائڈنگز ہوتی ہیں اور ٹیمپریچر بہت کم ہوتا ہے، -10-8 تو وہاں پہ نارمل ہوتا ہے۔ 3-4 دن کی ہم نے ٹریکنگ کی ہے۔ ہمارے پاس اپنا فوڈ، اکوپمنٹ، فیول اور سائیکل بھی تھی، اور پھر مجھے ایک ایسا پیچ ملا جس پہ میں سائیکل چلا سکوں، تو میں نے اپنی سائیکل اسمبل کی اور میں نے وہاں پہ رائڈ کرنا شروع کیا۔
اس کے بعد مجھے موقع ملا کہ میں پاکستان کو انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کروں ایکشن اسپورٹس میں, اور روف آف افریقہ کلیمنجارو کے اوپر سائیکلنگ اٹمپٹ کی. میرے فیملی کا خوف نکل گیا دل سے کہ نہ دے نو کہ یہ ایسی کسی ایکسپیڈیشن پہ بھی جائے گی تو یہ سنبھال لے گی خود کو بھی اور حالات کو بھی, اور بلکہ اب تو بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی کچھ ایسا پازیٹیو کام کر رہی ہے جس سے وہ اپنے معاشرے کے لیے بھی کام کر رہی ہے اور ملک کا نام بھی باہر بہتر بنا رہی ہے.
اور اب وقت ہوا ہے وسعت اللہ خان کے ہفتہ وار کالم بات سے بات کا.
دنیا چوتھے صنعتی انقلاب سے گزر رہی ہے. پہلا صنعتی انقلاب چھاپے خانے کی ایجاد اور ٹیکسٹائل مشینری کی تنصیب پہ ختم ہوا, یعنی حرف اور لباس عام دسترس میں آ گیا. دوسرا صنعتی انقلاب ضروریات زندگی کی بکثرت پیداوار اور اس پیداوار کی عام آدمی تک پہنچ کا سبب بنا. اس کے طفیل وہ اشیاء جو اشرافیہ کی دسترس میں سمجھی جاتی تھیں عام ہو گئیں, جیسے موٹر سائیکل, کار, فریج, سیاحت و تفریحات وغیرہ. تیسرے صنعتی انقلاب نے تیز رفتار ذرائع آمد و رفت اور رابطے کے طریقے عام کیے اور انٹرنیٹ جیسی سہولتیں ہر ماجے سازی کے لیے ممکن بنا دی. چوتھا صنعتی انقلاب اسمارٹ ٹیکنالوجیز کے ذریعے ڈیٹا کے جن کو قابو میں لانے اور اس ڈیٹا کی بنیاد پہ ترقی پانے والی مصنوعی ذہانت کے ذریعے زیادہ سے زیادہ کام انسانی دماغ و ہاتھ سے انسان کے بنائے مصنوعی ہاتھوں اور دماغوں کے ذریعے انجام دینے کا عمل آگے بڑھا رہا ہے. یعنی انسانوں نے اپنی روزمرہ زندگی اسمارٹ فونز, ایپس اور ہر طرح کے ضروری ڈیٹا سے مسلح روبوٹ مشینوں کے ہاتھ میں دے دی ہے. ان اسمارٹ ٹیکنالوجیز کے ذریعے جہاں عام آدمی اپنی زندگی کو مادی اعتبار سے سہل اور تیز رفتار بنانے کے قابل ہوا, وہیں حکومتیں بھی رعایا کے روزمرہ اور دماغوں کو بہت حد تک کنٹرول کرنے پہ قادر ہو چکی ہیں. فی الحال بیشتر ممالک میں عام آدمی دوسرے اور تیسرے صنعتی انقلاب سے گزر رہا ہے, جبکہ ریاستی اسٹیبلشمنٹ چوتھے صنعتی انقلاب میں داخل ہو چکی ہے. ڈیٹا کے بنیادی ذرائع پہ اس کا کنٹرول ہے, اور اس کنٹرول کے ذریعے پیدا ہونے والی مصنوعی ذہانت سے اصلی ذہانت پہ گرفت مضبوط کرنے کا عمل تیزی سے آگے بڑھایا جا رہا ہے. صوفیہ نامی روبوٹ پہلی متحرک ذہین مشین ہے جسے 2 برس پہلے سعودی شہریت عطا کی گئی. گزشتہ برس نومبر میں چین میں پہلا روبوٹ صحافی اور نیوز کاسٹر متعارف کروایا گیا. وہ اپنے حلیے, آواز, پڑھت اور سر کی جنبش سے بالکل انسان لگتا ہے. چوہاؤ نامی یہ میڈیائی روبوٹ چین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ژنہوا اور سرچ انجن سوگو نے متعارف کروایا, جو انتھک اور بلا رکے خبریں پڑھ سکتا ہے اور رپورٹنگ کر سکتا ہے. پر مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ارد گرد کے دیگر ممالک کی نسبت چوتھے صنعتی انقلاب میں بہت تیزی سے دبے پاؤں داخل ہو رہا ہے, اور امکان ہے کہ یہ مصنوعی ذہانت کے عمومی فروغ میں تھوڑے ہی عرصے میں سبقت نہ لے جائے. خصوصاً صحافت اور سیاست کے شعبوں میں یہ بوجھنا روز بروز مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ یہ جو اسکرین پہ خبریں پڑھ رہی ہے یا رپورٹنگ کر رہا ہے یا ٹاک شو کا میزبان یا مہمان ہے یا دھواں دھار پریس کانفرنس کر رہا ہے یا عدالت میں براجمان ہے یا سیکریٹریٹ میں عام چیئر پہ ہلکورے لیتے ہوئے سگار گھما رہا ہے یا کابینہ کے فیصلوں کی بریفنگ یا لانگ مارچ کی دھمکی دے رہا ہے, یہ واقعی اصل ہے یا مصنوعی ذہانت کا شاہکار انسان نما پروگرامڈ روبوٹ؟
یہ تھا وسعت اللہ خان کا ہفتہ وار کالم بات سے بات. حال ہی میں پاکستانی آرٹسٹ سوہا علی ابرو کا مقبول ٹی وی سیریل سرخ چاندنی اختتام پذیر ہوا ہے. انہوں نے لگ سٹائل کا کرٹکس ایوارڈ بھی موٹر سائیکل گرل کے لیے جیتا ہے. ہماری ساتھی فیفی ہارون نے ان سے ملاقات کی اور پوچھا کہ کیا ان کا کام انہیں جذباتی اور افسردہ بھی کر دیتا ہے.
لوگوں کی باتیں, تانے, رویہ, فریب کی تکلیف تو شاید عذاب سے نہیں ہوتی جتنی لوگوں کی تہمتوں سے ہوتی ہے جو ہم سب پر لگائی گئی.
میں جلوں سرخ چاندنی تلے,
اس سے پہلے آپ نے اس قسم کی وہ جو سہائی علی ابرو والے انٹرویوز مجھے دیے تھے جس میں آپ نے
جو ابھی بھی ہے تھوڑی تھوڑی
بالکل ہے وہ نظر آ رہی ہے لڑکی پھر بھی نظر آ رہی ہے مگر اس وقت شی واز اے ویری ببلی گرل اور جو کہنا تھا کہہ دیا اب میں آپ کو دیکھتی ہوں مجھے نہیں پتا کہ یہ سرخ چاندنی کی وجہ سے ہے کیونکہ سرخ چاندنی ایک ایسا ڈرامہ سیریل جس میں ہنسنا مشکل ہو جاتا ہے اور اتنا ہیوی ڈرامہ کرنا ایک لڑکی کے بارے میں اس پہ تیزاب پھینکا جائے اس دفعہ جو میں آپ سے بیٹھ کے باتیں کر رہی ہوں آپ بہت ایموشنل ہیں اثر ہوا ہے آپ پہ
I've always been a very emotional person but at the same time I've always the way you said I've always been a very bubbly person also میرے گھر میں سب کہتے تھے کہ چلاکو ماسی اینڈ نوٹنکی اینڈ جوکر کلاس روم میں بھی میں جوکر ہوتی تھی کامیڈی ٹائمنگس مجھے ندیم بیگ کہتے ہیں کہ میری بہت اچھی ہے
پہلے آپ اس قسم کے رول کافی کرتی تھی رانگ نمبر میں بھی اور اس کے بعد جے پی این اے میں بھی
بالکل تو میں کامیڈی بہت انجوائے کرتی تھی اور میں اب واپس ایک کامیڈی پلے کر رہی ہوں ایموشنل میں بہت ساری ریزنس کی وجہ سے ہوں شاید اور میں آئی تھنک خود ابھی اس چیز سے نکلی نہیں ہوں اور کوشش کر رہی ہوں نکلنے کی اور میں کمپلیٹلی نکلنا بھی نہیں چاہتی آئی وانٹ ٹو بیلنس آف ایوری تھنگ ان مائی لائف
کیونکہ دیکھیں ایکٹر کے طور پہ ایموشن سے ان ٹچ ہونا آپ کے لیے ایک ایڈوانٹیج ہے
بٹ اٹ ٹیکس اے ٹول آن یو وہ جو ایمٹینس کی ہم بات کر رہے تھے کہ ایمٹی فیل کرتے ہیں لوگ اور ویسل ہونا اور میں نے صرف آئی تھنک دو اس طرح کے پروجیکٹس کیے ہیں میرا باڈی آف ورک بھی اتنا نہیں رہا ہے میں نے ہمیشہ بہت سی چیزوں کو نہ کی اور کسی غرور میں کبھی بھی نہیں کی جتنا لوگ مجھے کانفیڈنٹ سمجھتے ہیں شاید میں اتنی کانفیڈنٹ نہیں ہوں شاید میں اتنی ببلی بھی نہیں ہوں وہ جو سوئچ آن اینڈ آف ہے نا میں نے ابھی تک وہ سیکھا نہیں ہے ایکٹنگ اگر کرنی ہے آگے مشن تو یہی ہے کہ آپ اسے بلاک آؤٹ کریں اس ہیوینس کو اور اس ڈارکنیس اور اس ڈارک اسپیس کو گھر نہ لے کر جائیں آبویسلی بہت بڑا ریزن سرخ چاندنی ہے بہت بہت بڑا ریزن موٹر سائیکل گرل ہے اور جب اوارڈ ملا تو مجھے لگا کہ اس فلم کا چیپٹر اب کلوز ہو گیا
کرٹکس چوائس اوارڈ فار یور رول ان موٹر سائیکل گرل آئی نو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیسا لگا ظاہر اچھا ہی لگا ہوگا
آنیسٹلی میں بلینک تھی جب نامینیشنز چل رہی تھیں تو کچھ کالیگس وہاں موجود تھے اور وہ سب چلا رہے تھے اور میں بہت نروس ہو رہی تھی اور آئی جسٹ وانٹڈ کہ زمین کھل جائے اور آسمان یا میں کہیں چلی جاؤں میں غائب ہو جاؤں اور میں بڑی مشکل سے وہاں آئی تھی ہمت نہیں تھی شاید میرے اندر اس دن وہاں بیٹھنے کی اناؤنس کیا گیا کہ آئی ون دی اوارڈ میں ہنس رہی تھی رو رہی تھی وہ ایک بہت عجیب سی فیلنگ تھی بیکاز یہ فلم میرے لیے بہت پرسنل تھی موٹر سائیکل گرل آف کورس دیٹ فلم واز اباؤٹ امپاورنگ ویمن اینڈ موبلٹی اینڈ آل آف دوز ایشوز ہراسمنٹ اینڈ ایشوز دیٹ ویمن فیس ان آر کنٹری یہ سب چیزیں ایڈریس کی گئی تھیں اس فلم میں بٹ مور دین اینی آف دیٹ وہ فلم ایک باپ اور بیٹی کی کہانی تھی
آپ گرو کر رہی ہیں ایز این ایکٹر ایز اے پرسن
شاید آئی تھنک جب آپ گرو کر رہے ہوتے ہیں آپ کو خود نہیں پتا چل رہا ہوتا جو آپ کو دوسرے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں شاید وہ بتا سکتے ہیں
کیونکہ آپ نے کام زیادہ کیا ہے اسی لیے لوگ بھول جاتے ہیں کہ یو ان یور مڈ ٹوینٹیز
مجھے لگتا ہے میرا باڈی آف ورک زیرو ہے کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک
دیکھیں تین فلمیں کر لیں ٹو آف دیم ور بگ کمرشل ہٹس اینڈ دا تھرڈ از دا کائنڈ آف فلم دیٹ ونز یو این اوارڈ بڑی ہو گئی ہے سہائے
آئی اسٹارٹڈ ایکٹنگ ون آئی واز 16 میرے پاس آئی ڈی کارڈ بھی نہیں تھا تو اس وقت جب پیپل وڈ کال می فار آڈیشنز دیو سے آپ تو بہت چھوٹی ہیں آپ کو ہم کس رول میں ڈالیں مجھے ہمایوں آج تک کہتا ہے کہ تم اتنی چھوٹی ہو تمہیں ہم کہاں کاسٹ کریں
مگر ہیرو تو بن گیا نا اپوزٹ
آئی فیل بلیسڈ کہ میں ہمایوں سعید کی ہیروئن آ چکی ہوں زندگی میں ایک دفعہ بیکاز آئی ایم اے بگ فین
ابھی پھر آپ کامیڈی کر رہی ہیں ندیم بیگ کی پروڈکشن ہے شاید ڈرامہ سیریل کر رہی ہوں کمپلیٹلی ڈفرینٹ سرخ چاندنی سے
جی بالکل اٹس کالڈ پریم گلی اگین اٹس ویری اسپیشل ٹو می بیکاز پریم اینڈ لو اینڈ محبت اینڈ پیار از سم تھنگ دیٹ آئی تھنک آئی
اور سلمان خان کا نام بھی پریم تھا ان کی پہلی
فلم یہ میں بولنے والی تھی تھینک یو فار سیئنگ دس میرا پہلا پیار بالکل جب میں سنا پریم گلی اور ندیم بیگ تو میں نے کہا کب آنا ہے سیٹ پہ شوٹنگ کب سے شروع ہو رہی ہے
اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے عبید ملک پروڈیوسر نازیہ گلزار اور اسٹوڈیو مینیجر اسرار الحق خدا اکرام اور سیربین کی پوری ٹیم کو اجازت جاتے جاتے خبروں کا خلاصہ سارا عتیق سے
پاکستان کے حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ انڈیا کی جانب سے لائن آف کنٹرول کے قریب وادی نیلم میں فائرنگ سے کم 3 شہری اور 1 پاکستانی فوجی ہلاک جبکہ 2 فوجیوں سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ لبنان کے شہر بیروت میں حکومت مخالف مظاہروں میں شدت آتی جا رہی ہے۔ ان مظاہروں کا مقصد موجودہ سیاسی نظام کی تبدیلی ہے جو مظاہرین کے مطابق کرپٹ ہے۔ شام کی سرحد کے قریب کرد جنگجوؤں اور زخمی افراد کا انخلاء جاری ہے۔ 50 گاڑیوں کے قافلہ جس میں ایمبولینس شامل ہیں کو سرحدی علاقے جس کو ترکی نے سیف زون قرار دیا ہے کو وہاں سے نکلتے دیکھا جا سکتا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن اراکین کی جانب سے تنقید کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے G7 اجلاس فلوریڈا میں اپنے ذاتی ریزورٹ میں منعقد نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ افریقہ کے ملک نائجر کے حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ سیلاب سے 23,000 افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔